السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامات قیامت، گانوں اور آلات موسیقی کی کثرت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. کثرت الاغانی والمعازف، گانوں اور آلات موسیقی کی کثرت. قیامت سے پہلے گانے بجانے کی کثرت ہوگی. عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیکون فی آخر الزمان قصف وقذف ومسخ، قیل ومتى ذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر. رواہ الطبرانی، حدیث صحیح. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خصف، قذف اور مسخ ہوگا. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی. نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. جیسے کہ ہم علامات قیامت پڑھ رہے ہیں اور ون بائی ون دھیرے دھیرے ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احادیث ارشاد فرمائی تھی، اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتنی سچ تھیں اور آپ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں یا اس کی علامتیں بتائی ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے یہ اور یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، اصل میں اس سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ اور یہ چیزیں نہ ہو جائے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام، کون سی ایسی جگہ ہے آپ مجھے بتائیے جہاں پر مسلمان امن و امان سے ہوں؟ ہر جگہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا کتنا قتل عام ہو رہا ہے. پھر زلزلے بھی بہت کثرت سے آ رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے، یعنی دو سال پہلے کا اگر آپ دیکھیں تمام جو اخبارات میں یا نیوز جہاں پر بھی، کہ کثرت سے زلزلے آ رہے تھے، اور قیامت کے قریب اور مزید زلزلے آئیں گے. کیونکہ خصف کے معنی ہے زمین کا دھنسنا، تو زمین کا دھنسنا زلزلوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے حالات چینج ہو رہے ہیں کہ جہاں سمندر تھے وہاں سمندر ختم ہو رہا ہے اور زمین سامنے آ رہی ہے ابھر کر، اور جہاں زمین تھی زمین سمندر کے اندر چلی جا رہی ہے. اور یہ تو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ زمین سکڑتی چلی جائے گی. تو آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ خصف، قذف اور مسخ ہوگا. تو جب پوچھا گیا کہ کب ہوگا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ کب ہوگی یہ تمام چیزیں، یہ جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی کب ہوگی؟ یہ اس وقت ہوگی جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی. اب اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھ لیجئے. یعنی پورا نظام آج کس پر چل رہا ہے، پورا میڈیا. آپ انٹرنیٹ پر جائیے، آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھیے، ریڈیو، کیا چیزیں نہیں ہیں میوزک کے لیے، اور کس طرح سے میوزک کو حلال کر لیا گیا ہے. بلکہ بہت سارے مسلم اسکالرز بھی اپنے میوزک کو کہتے ہیں کہ جائز ہے، تھوڑی بہت میوزک جائز ہے کہتے ہیں. تو یہاں پر بات جو بتائی جا رہی ہے کہ کب ہوگا، تو اس وقت اللہ کے رسول کے گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، عورتیں ظاہر ہوں گی. یعنی اس قدر بے حیائی، بے شرمی عام ہوگی کہ عورتیں خود یہ سب کام کریں گی. اور آج آپ دیکھیں کہ جتنی عورتیں ہیں گانے والی اتنے مرد نہیں ہیں، جتنی عورتیں اس لائن میں ہیں اتنے مرد نہیں ہیں. اور آلات موسیقی آپ دیکھیں کہ کہاں نہیں ہیں. یعنی اتنی حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ ایسے کنٹریز، یعنی مسلم کنٹریز آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں، اور وہاں پر میوزیکل انسٹرومینٹس کی دکانیں ہیں اور لوگ خریدتے ہیں. بلکہ اکثر ایئرپورٹ پر دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے ہم اپنا بیگ لیتے ہیں، اپنا ہینڈ پرس اپنے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ لوگ میوزیکل انسٹرومینٹس ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے. اور باقاعدہ کلاسز ہیں اس میوزک سیکھنے کی، اور آج کل تو اسکول میں بھی ایک پیریڈ میوزک کا ہو گیا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میوزک سے ایک خوشی حاصل ہوتی ہے، سرور حاصل ہوتا ہے، اور اس سے اللہ کی یاد آتی ہے. نعوذ باللہ، یہ سب شیطان کا بہکاوا ہے. اصل میں کچھ لوگوں نے ایک زمانے میں ایسا بھی کیا تھا کہ جیسے جو آج کل قوالیاں ہیں آپ دیکھتے ہیں، یا درگاہوں کے پاس اس طرح کے میوزیکل انسٹرومینٹس الگ الگ شیپ میں اور شکل میں بجائے جاتے ہیں اور گانے گائے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے سرور حاصل ہوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہوتی ہے. نعوذ باللہ، شیطان نے کس طرح سے ان کے اعمال خوشنما بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیے ہیں. بھلا کیسے اس سے سرور حاصل ہو سکتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی قربت ہو سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں، میوزک سے اور ڈانس سے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو سکتی ہے. جو قرآن ہمارے سامنے کھلا پڑا ہے الحمدللہ، اتنی ساری جس میں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے ذریعے بتائے گئے ہیں کہ ان المتقین فی جنات النعیم، اور جو مقربین ہوں گے ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوں گے، جو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کو برابر ادا کرنے والے ہوں گے، یہ متقین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ تو میوزک کو حلال سمجھ لیا جائے گا، گانے بجانے والی عورتیں عام ہوں گی، شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، اور واقعی میں آج جس کو کیا کہتے ہیں ہلکی شراب، بیئر کہا جاتا ہے اس کو، شاید اس کو حلال سمجھ جائے گا، کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے کیونکہ اس میں نشہ نہیں ہوتا زیادہ۔ اور اسی لیے حدیث، کیونکہ حدیث قانون بناتی ہے نا، تو اس لیے کہ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی کثیر مقدار حرام ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل روڈز پر کیا حالات ہو گئے ہیں کہ ینگ بچے چلتے چلتے ان کے وہ میوزیکل انسٹرومینٹ ان کے ہاتھ، یہ تو جیب میں موبائل ہے اور کانوں پر وہ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی آگے پڑھیں گے ہم اس کا، اگر ہم مطلب لفظی مانا لیں تو اس کے کیا معنی نکلتے ہیں۔ تو یہ خس، قذف، مسق، یہ تینوں چیزیں کب ہوں گی؟ جب یہ میوزیکل انسٹرومینٹس عام ہو جائیں گے۔ اور یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک سروے کے مطابق اگر آپ سرچ کریں گوگل پر، آپ کو خود آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انجوائے کرنے کے لیے اور دن بھر کی تھکن اتارنے کے لیے ہم میوزک سنتے ہیں، یعنی ہم دن بھر جو کام کر کے آئے ہیں ہماری تھکن اتر نہیں سکتی جب تک کہ ہم میوزک نہ سن لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایوریج پرسن، یعنی وہاں کے جو ایوریج، جو ایک رپورٹ آتی ہے کہ جتنے لوگ میوزک سنتے ہیں کتنے لوگ ہیں، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ دن میں کم سے کم 3 گھنٹے، کم سے کم 3 گھنٹے، اور زیادہ سے زیادہ جو لوگوں کی رپورٹ آتی ہے ہفتے میں 25 گھنٹے وہ لوگ میوزک سنتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کتنا وقت اپنا میوزک میں لگا رہے ہیں لوگ، اور یہ میوزک سے کیا حاصل ہوتا ہے آپ بتائیں؟ یعنی اس سے اگر کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے تو بتا دیجئے کہ اس سے اچھا آپ کا بزنس بہت فلورش ہو رہا ہو، آپ کو نفع ہو رہا ہو، کیا یہ کوئی ایسا کام ہے جس سے آپ کی کچھ، یعنی آپ کو طاقت ملتی ہو، یا اس سے کچھ آپ کی انرجی بڑھتی ہو، یا آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہو میوزک سننے سے؟ کچھ ہے اس کا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن لوگ اس کے دیوانے ہیں، لوگ اس کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے دیوانوں کی طرح میوزک کے لیے لوگ پاگل ہیں۔ اور نوجوان بچے راستے میں دکھائی دیتے ہیں، بس آنکھیں بند کر کے سر دھنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ان کے کانوں پہ ایئر فون لگے ہوئے ہیں، جیب میں موبائل ہے اور میوزک سنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اتفاق ہوا تھا لاسٹ ایئر جب ہم لوگ انڈیا سے آ رہے تھے، تو جب ٹرین ممبئی میں رکی تو بیچ میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں جہاں لوکل ٹرین چلتی ہیں، اور چونکہ ممبئی میں بہت زیادہ رش ہے، ہر ٹرین میں اتنے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو ایک منظر جو متواتر دیکھنے کو ملا، جو تواتر کے ساتھ دیکھنے کو ملا، کہ جتنے اسٹیشن پر ٹرین رک رہی تھی اور ہر 5 منٹ میں وہاں پر اسٹیشن پر ٹرین رکتی تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے تھے پلیٹ فارم پر، تو بس انہیں پڑوس کی پڑوس کو خبر نہیں ہے، جتنے لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے ٹرین میں، ہر ایک کے کانوں میں لگا ہوا تھا ایئر فون اور موبائل ہاتھ میں، یعنی میوزک سنتے ہوئے یا جو کچھ بھی سنتے ہوئے اور ہاتھ میں موبائل، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی اڑوس پڑوس کی کوئی خیر خبر ہے، کچھ نہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ جب سفر کرتے تھے تو کتنی پہچان سفر میں ہو جاتی تھی، جو سفر کے ساتھی ہوتے تھے ان کے فون نمبر دیے جاتے تھے، ایک دوسرے سے سال ہر سال وہ دوستی چلتی تھی، پوچھا جاتا تھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں، کون ہیں، اس طرح سے سفر کرتا تھا۔ اب تو سفر میں آپ کے ساتھ کون بیٹھا تھا بازو میں آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نگاہیں موبائل پر ہوتی ہیں، کانوں میں وہ لگا ہوا ہے، تو کیا آپ کس سے بات کریں گے اور کیا آپ کسی کی بات سنیں گے؟ تو یہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ گانے بجانے والی عورتیں اور موسیقی کے آلات عام نہیں ہو جائیں گے، اور شراب کو کچھ اور نام دے کر حلال کر لیا جائے گا۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها یوزف علی رؤوسهم بالمعازف والمغنیات یخسف اللہ بهم الارض ویجعل منهم القردۃ والخنازیر رواہ ابن ماجہ حدیث صحیح۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے گانے والیاں گانے گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور باز کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے وہ قابل غور ہے، یوزف علی رؤوسہم بالمعازف، ان کے سروں پر، یہاں پر ترجمہ دیا کہ ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، اور ایکچولی یہ جو معازف ہے یہ ان سارے انسٹرومینٹس کے لیے آتا ہے، جتنے بھی میوزیکل انسٹرومینٹس ہیں اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یعنی بہت معنی میں وسعت ہے۔ اور اللہ رؤوسہم اگر آپ دیکھتے ہیں، تھوڑا بہت بھی اگر آپ کو عربی کی شدبد ہوگی تو آپ سب جان سکتے ہیں کہ اللہ رؤوسہم ان کے سروں پر، یا تو ان کے سرپرستی میں باجے بجیں گے، یعنی وہ لوگ سرپرست ہوں گے، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بینڈ پارٹی ہوتی ہے، ایک ان کا ماسٹر ہوتا ہے، وہ ان کو میوزک کے بارے میں انسٹرکشن دیتا رہتا ہے، وہ اپنے ہاتھ اوپر نیچے کرتا ہے کہ ایسا کرے ویسا کرے، تو وہ میوزک آگے پیچھے جاتی جاتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ اسکولس میں جب انڈیپینڈنس ڈے وغیرہ منایا جاتا تھا تو اس وقت یہ تمام دیکھنے کو ملا کہ کیسے وہ لوگ میوزک کے لیے انسٹرکشن دیتے ہیں۔ تو یہ ایک تو سرپرستی ہو گئی, ٹھیک ہے, ان کے سرپرستی میں باتیں بجیں گے. لیکن آپ اس کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ الرؤوسہم بالمعازف, ان کے سروں پر وہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جتنے جو ہیڈ فون ہیں, ایئر فون ہیں, یا جو سروں پر لگائے جاتے ہیں, آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو تھرکنا ہے اور سروں پر لگا کر اپنے جسم کو حرکت دینا, سروں پر میوزیکل انسٹرومنٹ لگا کر, یہ سب آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ لوگ شراب کو کچھ اور نام دے دیں گے, ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے, یا ان کے سروں پر وہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں گے. یہاں باجے کے بجائے ہم کچھ اور بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہم لے سکتے ہیں, کہ باجے تو ٹھیک ہے بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور وہ بھی بجتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کے مسلمانوں کی شادیوں میں خود جو بینڈ پارٹیز ہوتی ہیں, یا دلہے کو لے جایا جاتا ہے, بارات جاتی ہے تو ساتھ میں بینڈ پارٹی ہوتی ہے. یہ کس نے ہمیں بتایا اور یہ کس نے ہمیں سکھایا کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے؟ پھر کیوں ہمارے دین میں شامل ہو گیا؟ کس کا دیکھا دیکھی شامل ہوا کہ مسلمانوں کے یہاں کے نکاح میں یا شادی میں بھلا ایسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایسے لغویات کے وہ کام کریں؟ لغویات نہیں بلکہ لغویات چھوٹا لفظ ہے, یہ گناہ کے کام ہوں گے. اور اس میں پیسہ خرچ کرنا فضولیات میں, یہ بھی اسراف میں آئے گا. اور یہ سب جو کہا گیا نا کہ جتنے بھی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ بے شک تمام فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, تو بالکل صحیح بات کہی گئی ہے. کیونکہ یہ پیسہ ویسٹ جا رہا ہے نا, اتنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ اگر آپ اس طرح سے اس کو گناہ کے کاموں میں ڈالیں گے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, الٹا جس سے آخرت میں عذاب درپیش ہونے والا ہے اس کی وجہ سے, تو کیسے بھلا وہ پیسہ پھر کارآمد ہو سکتا ہے جو آپ گناہ میں لگا رہے ہیں؟ نہ آپ کے لیے دنیا میں فائدہ مند ہے, نہ آخرت میں فائدہ مند ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے سرپرستی میں ان کے سروں پر میوزیکل انسٹرومینٹس ہوں گے اور گانے والیاں گائیں گی. اور جتنے بھی آج آپ دیکھیں کہ جتنے سنگر گانے والے جو لوگ ہیں اس میں عورتیں زیادہ ہیں, اور یہ سب نشانیاں ہیں قیامت کی. یعنی یہ ہو کر رہنا تو یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق المصدوق ہے, یعنی ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول تھے, انہوں نے یہ خبریں دی ہیں. تو یہ سب ہوں گا ہی, آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد, اور یہ ہو رہا ہے. اب میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ٹھیک ہے یہ تمام حالات واقعات جو ہم اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اب ہم کیا کریں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو ان تمام فتنوں سے بچائے رکھیں؟ یعنی قیامت کی نشانیاں تو ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ظاہر ہو رہی ہیں, ہم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں. اور ویسے بھی جب انسان مرتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ ہم اپنا وقت اچھے کاموں میں لگائیں, ہم ان فتنوں سے بچیں, ہم ان لغویات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, ہم یہ موسیقی سے جس حد تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں, جہاں تک ہو سکے پاسبل ہو ہم میوزک سے بچیں, اپنا وقت اچھے کاموں میں لگائیں, کنسٹرکٹیو کاموں میں ہم لگائیں, جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو عبادات میں یا علم حاصل کرنے میں لگا لیں. کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے اس سے بچنے کا. جیسے شاید میں نے آپ کو پچھلے کلاس میں بھی کہا تھا, ہم لوگوں کی کہیں آپس میں کچھ میٹنگ تھی اور ڈسکس ہم وہی کر رہے تھے کہ بچوں کو موبائل سے کیسے بچائیں, کیونکہ 24 گھنٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اسے ہٹ نہیں پا رہے ہیں. یعنی سب سے بڑا آج کا یعنی جو کہنے تھے ان کے ایک نشہ جو چڑھ گیا ہے, اور ایسا نشہ ہے وہ کہ جو اتارنا ایسے لگ رہا ہے کہ ناممکن ہے. بچے اس قدر اس میں انوالو ہو گئے ہیں اس نشے میں, موبائل ایڈکشن, تو کیسے نکالیں؟ تو اس کا ایک ہی حل نظر آتا ہے مجھے لگتا ہے, کہ ہم ساتھ میں بیٹھیں اور ان سے بات چیت کریں, اپنا وقت ان کے ساتھ لگائیں بچوں کے ساتھ, یا کلاسز, جتنی کلاسز ہو سکتی ہے بچوں کو کلاسز میں بھیجیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بس صرف ایک اسکول کا موقع ہے. صبح جب بچے اسکول جاتے ہیں اور اسکول سے آتے ہیں تب تک ہی وہ انٹرنیٹ سے اور موبائل سے الحمدللہ محفوظ ہیں, اللہ کا شکر ہے. جیسے ہی وہ گھر آتے ہیں موبائل میں اور انٹرنیٹ میں لگ جاتے ہیں. تو ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنا وقت بچوں کے ساتھ لگائیں اور ان کے لیے ایسی کلاسز کا انتظام کریں کہ جہاں پر بچے کچھ سیکھیں, کچھ کنسٹرکٹیو ورک, کوئی ایسا کام جو کہ اس سے ان کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہو اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہو انشاءاللہ. تو کوشش ہم یہ کریں, اس میں ہم کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور مجھے اور آپ کو خود پہلی بات تو بچنا ہے, ہم کو خود بچنا ہے. جتنا آپ دیکھیں علم حاصل کرنے میں جتنا آپ وقت لگائیں گے نا, اتنا ہی وقت آپ یہ سارے فتنوں سے بچے رہیں گے. یا تو علم حاصل کریں, یا علم دیتے رہیں, یا پھر عبادت میں لگائیں اپنے آپ کو, تلاوت قرآن کی طرف توجہ دیں. یقین جانے کہ آج سب سے کم جو چیز ہو گئی وہ تلاوت قرآن. اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو متوجہ کریں قرآن کی طرف, ہم اپنے آپ کو راغب کریں قرآن کی تلاوت کی طرف. آج ہماری تلاوت بہت کم ہو گئی ہے. آپ اپنا خود احتساب کریں, اپنا خود جائزہ لیں کہ پہلے آپ کی تلاوت کتنی تھی اور آج آپ کی تلاوت کتنی ہے, کہاں جا رہا ہے وقت, کہاں ہم اپنا وقت زیادہ لگا رہے ہیں. ہم اپنے احتساب کریں. جیسے ابھی ہماری حدیث کی کلاس چل رہی ہے تو اس میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت کہاں کہاں دیتے ہیں, اپنا خود کا جائزہ لیجیے, یا ایک احتساب ہے. تو ہم خود اپنا, ہر کوئی اپنا احتساب کرے. ہم بنائیں ایک چارٹ, بنائیے 24 گھنٹے کا چارٹ, اور اس 24 گھنٹے میں سے دیکھیے کہ آپ نے کتنے گھنٹے کہاں لگائے, کتنے گھنٹے سوئے آپ, کتنے گھنٹے آپ نے گھر کا کام کیا, اور کتنے گھنٹے آپ نے عبادات میں لگائے. کیونکہ آج کی ہماری یہ عبادت کل آخرت میں ہمارے کام آئے گی. کیوں ہم پڑھتے ہیں کہ حدیث میں آتے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جیسے تو دنیا میں خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا تھا قرآن، اور جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری منزل ہوگی، سبحان اللہ۔ تو دنیا میں ہم جتنے بہترین طریقے سے خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھیں گے اور جتنا پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے، اتنا ہی آخرت میں ہمارا درجہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اس میں حافظ قرآن ہو سکتا ہے یا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا ہو سکتا ہے، اگر ہم سے اتنا حفظ نہیں بھی ہو سکے تو کوئی بات نہیں، کوشش کریں حفظ کرنے کی، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے حفظ کرنا، ہر ایک کا حافظہ ویسے نہیں ہوتا ہے، تو کوشش کریں حفظ کرنے کی۔ لیکن اگر نہیں حفظ ہو سکتا تو کم از کم تلاوت قرآن تو کریں خوش الحانی کے ساتھ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے میں جنت میں ہمارے درجات بلند کر دے۔ تو اپنا وقت تلاوت قرآن میں لگائیے، کسی طرح اپنے آپ کو باندھ کر رکھیے کہ ایک پارہ تو مجھے اینی ہاؤ ہر حال میں آج پڑھنا ہے۔ اگر کسی کی ایک پارے کی ہمت نہیں ہوتی ہے تو آدھا پارہ وہ پڑھے، اور اگر کسی کے آدھے پارے کی ہمت نہیں ہوتی ہے تو کم از کم وہ آخری سورتوں میں سے، یعنی جو 29واں پارہ ہے، 28واں اور 29واں پارہ، اس میں سے کوئی ایک سورت اپنے لیے روزانہ کے لیے سلیکٹ کر لے کہ ٹھیک ہے آج میں سورہ مجادلہ پڑھ لوں گی، ٹھیک ہے آج میں سورہ حشر پڑھتی ہوں، کل مجادلہ پڑھی تھی آج حشر پڑھ لیتی ہوں، آج سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہوں، آج سورہ قیامہ پڑھ لیتی ہوں، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، یہ سورتیں پڑھیے آپ۔ تو ایک سورے کا کم از کم ٹارگیٹ بنائیے۔ میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں تھوڑی بڑی سورتوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو اپنے آپ کو تلاوت قرآن سے جوڑیے، کم از کم اس کے ذریعے سے جنت میں ہمارا درجہ، ہمارا مقام بلند ہوگا انشاءاللہ۔ اگر ہم کو اپنے آپ کو یہ سب میوزیکل انسٹرومنٹ سے بچانا ہے، فتنوں سے بچانا ہے، لغویات سے بچانا ہے، جو وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، کام ہے، اس سے بچانا ہے، تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کنسٹرکٹیو کام کرنا پڑے گا۔ تو ان کے سروں پر میوزیکل انسٹرومنٹس ہوں گے، یہ بھی اس کی معنی ہو سکتے ہیں، یا ان کی سرپرستی میں یہ میوزیکل انسٹرومنٹس عام کیے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کثرت الفحشی و تفحش، بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت، قیامت سے پہلے فحاشی، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یحب الفحش و تفحش او یبغض الفاحش والمتفحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخون الامين، رواه احمد حدیث صحیح۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو کو پسند نہیں فرماتا، یہ آپ نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو، قطع رحمی کی جائے، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے، خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے۔ اب یہاں پر کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود سوچے ہوں گے کہ یہ تو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی بے حیائی اور فحاشی اتنی عام ہو گئی کہ پہلے جس چیز کو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ، کم از کم جب تک ہمارا بھی دور تھا تو شادی سے پہلے پیگنینسی کی باتیں کرنا کتنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لڑکیوں کے سامنے شادی شدہ خواتین باتیں نہیں کرتی تھیں، یہ لڑکیوں کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا تھا کہ تم لوگ اندر جاؤ، کچھ بات کی جا رہی ہے۔ لڑکیاں خود جو ان میرڈ لڑکیاں ہوا کرتی تھیں تو وہ پیگنینسی کا لفظ استعمال کرنا بے حیائی سمجھا جاتا تھا پہلے، اور آج تو آرام سے کہا جا رہا ہے، آرام سے سب باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر ان بے حیائی کی باتیں، فحاشی کی باتیں، اس کو ایک طرح سے ایک فیشن سمجھ دیا گیا ہے، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، اللہ کے رسول جو فرمایا ہے کہ بے حیائی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، نہ ہی فحش گو کو پسند کرتا ہے، یعنی بے حیائی ایک الگ چیز ہے اور بے حیائی کی باتیں کرنا، اس کو ڈسکس کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور یہ تو اتنا عام ہو گیا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آرام سے دوسروں کے بارے میں اتنی آرام سے باتیں کرتے ہیں، خصوصاً عرب لوگوں کے بارے میں، کہ ان کا لباس ایسا، ان کا لباس ویسا ہے، وہ ایسا پہنتے ویسے پہنتے۔ ہمیں بھلا دوستوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے آپ کی سیرت کو سنوار لیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ دوسروں کو ڈسکس کر کے کیا ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں نا۔ تو یہاں پر فحاشی عام ہو جائے گی، اور کچھ اسکالرز اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے کنٹریز دیکھے ہیں، مسلم کنٹریز، جہاں کے بیچز پر یہ تمام بے حیائی کے کام ہو رہے تھے۔ وہ کام جو ہم کہتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہوتے ہیں، کہ کھلے عام سڑکوں پر، پارکس میں، آج وہ سب مسلمان ممالک میں ہو رہے ہیں۔ اتنی بے حیائی کی انتہا ہو گئی کہ پہلے، یعنی آگے ابھی ہم پڑھیں گے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ چھپ کر یہ کام کرتے تھے، اب کھلے عام کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہوگا، بتایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب راستے میں لوگ یہ بے حیائی کا کام کریں گے تو لوگ چلتے چلتے ان سے کہیں گے کہ ذرا ایک طرف ہٹ کر کرو۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اب اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، یعنی بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کو بے حیائی بھی نہیں کہا جا رہا ہے اب، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے، اور یہ عام ہو گئی ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ یعنی حقیقت بتانے کے چکر میں وہ ایکچولی فحاشی کو عام کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی ایسے سیریلس ہیں جس میں یہ ساری جو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ہم ایک صحیح چیز بتا رہے ہیں، حقیقت کو سامنے لا رہے ہیں، سچ بتا رہے ہیں، ہم تو ایکچولی بے حیائی کو سامنے لا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پر اسلام میں یہ کہا گیا ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم نے بے حیائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تم اس کے اوپر مٹی ڈال دو، پردہ ڈال دو اس پر. اگر تم نے لائف کوئی کام ایسا خراب کام ہوتے دیکھا ہے تو تم چار گواہ لے کر آؤ، اور وہ چاروں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس کو تب تک کہ اس کی رپورٹ نہ کرو تم. اور ظاہر سی بات ہے وہ چار کو ڈھونڈنے میں تو پھر وہ تو کام ختم ہو جائے گا. کیوں اس لیے سب کہا گیا؟ کیونکہ برائی پر پردہ پڑا رہے، برائی منظر عام پر نہ آئے. کیونکہ برائی جتنی منظر عام پر آئے گی اتنا ہی لوگ اس میں اور زیادہ انوالو ہوتے چلے جائے گی. جتنے ایسے سیریلس، جتنے ایسے ٹی وی پر جو ڈرامے اور حقیقت کے نام سے، سچ کے نام سے جو بتائے جاتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ ایکچولی بے حیائی کا پلندہ ہے وہ. اور اس کو بچے دیکھتے ہیں، اتنا کریز ہے بچوں کو اس کو دیکھنے کا بہت زیادہ، کیونکہ اس میں بے حیائی کی باتیں زیادہ ہیں. اور کہتے ہیں ہم کوئی ڈرامے وغیرہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ہم تو یہ سچی حقیقت دیکھ رہے ہیں، جو حقیقت میں ہوا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اور اخبارات، ٹی وی کے خبریں سب اسی سے بھری پڑی ہیں. تو ایسی چیزوں کو عام نہیں کرنا چاہیے، جو بے حیائی کی باتیں ہیں اس کے اوپر وہیں پردہ ڈال دینا چاہیے کہ گندگی کو ہم اور مزید اس کی تشہیر کریں گے تاکہ اور وہ مزید گندگی بڑھے، پھیلے، بے حیائی پھیلے. نہیں، اس کو وہیں کا وہیں ختم کرنا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں پر اسکینڈلز کو پھیلانے پر کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ کہ جو کسی پر ایسا الزام، جو بھولی بھالی مومن عورت پر تہمت لگائے، اس کے لیے 80 کوڑے کی سزا ہے، لعنت کی گئی ہے اس کے اوپر. تو کسی پر کہنا ہی نہیں ہے، ہم کہنے سے پہلے سوچتے ہیں 1000 بار کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس برائی میں انوالو ہوتا ہے تو کیا اس کا دل چاہے گا کہ اس کی تشہیر کی جائے، اس کو چھپا دیا جائے؟ تو فحاشی اور بے حیائی کی باتیں عام ہو جائے گی، قطع رحمی کی جائے گی، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے، خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے، یعنی الٹا ہو جائے گا کہ جو اچھے لوگ ہوں گے ان کو خیانت کار کہا جائے گا اور جو خیانت کار ہوں گے ان کو کہیں گے کہ یہ امانت دار لوگ ہیں. اور ایسا ہو رہا ہے. آج ہم کن کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو ہمیں ہماری باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں؟ اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو کیا آپ کو کوئی ایماندار لوگ نظر آتے ہیں حکومت کرتے ہوئے جو امانت دار ہوں؟ آپ خود زیادہ بہتر طریقے سے اس بات کو جج کر سکتے ہیں اور اسے محسوس کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فحش گو سے بغض رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو بھی پھر فحاشی کی باتیں کرتا ہے وہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو، قطع رحمی کی جائے. اور قطع رحمی تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل رشتے داریوں سے قطع تعلق کیا جا رہا ہے. چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے بس بات بند، سال ہر سال سے بات بند ہے. پھر ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، کوئی ایک دوسرے کی شادی میں نہیں جاتا تھا، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے اور بہن بہن سے کٹ رہی ہے. اتنے تعلقات کی خرابی ہے، اس قدر اس میں اتنی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں کہ سب سے زیادہ جو اگر آج ہم دیکھتے ہیں جو خاندان متاثر ہو رہا ہے جس چیز سے وہ ہے قطع رحمی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ساری چیزیں کیوں یہ قطع رحمی اتنی عام ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ساری چیزیں اچھی ہمارے ساتھ کی جائیں. اچھا فلاں نے یہ نہیں کیا، فلاں نے وہ نہیں کیا، فلاں نے ہمیں سلام نہیں کیا، فلاں نے ہمیں گفٹ نہیں دیا، فلاں نے ہمیں وہ موقع پر نہیں بلایا، ان کو بلا لیا، ہم کو نہیں بلایا، اور بس روٹھا پھولی اتنی اتنی باتوں پر. اور زیادہ شکایتیں رشتے داروں کو رشتے داروں سے ہے، اور دونوں کو اتنی شکایتیں ہیں اور دونوں بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ رشتے داریاں اسی وقت نبھائی جا سکتی ہیں یا رشتے داریاں اسی وقت قائم رہ سکتی ہیں جب درگزر سے کام لیا جائے. آپ آنکھیں بند کر لیں، نہیں کوئی آپ کے ساتھ کرتا ہے بھلائی نہ کرے، کوئی بات نہیں، آپ بھلائی کرتے جائیں، آپ رشتوں کو جوڑے رکھیں. ہمیں کتنی پیاری وہ حدیث ملتی ہے کہ یہ جو صلہ رحمی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ رحم مجھ سے ہے اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا. تو اگر ہم رشتوں کو جوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے گا انشاءاللہ. اور یہ قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو رشتوں کو کاٹنے والا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو کیا ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی روٹھا پھولی کی وجہ سے ہم جنت سے محروم ہو جائیں بھلا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ کتنی نادانی والا سودا ہوگا یہ. تو ہم درگزر کرتے جائیں رشتے داروں سے، درگزر سے کام لیں. آپ دیکھیں، آپ ایک بار معاف کریے سامنے والا آپ کا کتنا گرویدہ ہو جائے گا. آپ معاف کرتے رہیں، درگزر سے کام لیں اور جتنا آپ سے ہو سکے اتنا کرتے رہیے. سامنے والا نہیں کرے کوئی بات نہیں، ہم کہتے لو ہم کتنے بار گفٹ دیں، انہوں نے تو کبھی ہمیں گفٹ نہیں دیا. تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر دے رہے ہیں. تحفہ دینا محبت کی علامت ہے، تحادو تحابو، تو تحفہ دو محبت کرو والا معاملہ ہے. تو آپ دیتے جائیے نا، آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے گا. اگر وہ نہیں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی رحم دلی ڈالے. تو بہرحال رشتوں کو جوڑنے کا ہم کام کریں، رشتوں کو توڑنے کا کام نہ کریں. کیونکہ یہ جو پیشن گوئیاں ہیں، جو خبریں ہیں اللہ کے رسول کی، یہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ہو رہی ہیں. تو اب ان فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یا اپنی ذات کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم وہ کام کریں جس کا ہمارے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ہم اس کام سے رک جائیں جس کا ہمارے رسول نے ہمیں جس سے منع کیا ہے. تو قطع رحمی کی جائے گی، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے گا. اور واقعی میں آج سب سے زیادہ برے تعلقات ہیں تو پڑوسیوں کے پڑوسیوں سے ہے. ہر پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے شکایت ہے، ہر پڑوسی کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں بازو والوں سے تکلیف ہے. تو وہ یہ بھی تو دیکھے کہ میرے سے بھی بعض والوں کو تکلیف ہو سکتی جب مجھے اس سے تکلیف ہے، تو کم از کم میں تو تکلیف نہ دوں اپنے ہمسائے کو، میں اس کے ساتھ بھلا سلوک کروں، اس کے ساتھ رویہ اچھا رکھوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنے، فحش گوئی سے ہم بچیں۔ یعنی یہ ٹاپک تو کہیں نکلنا ہی نہیں چاہیے، جہاں بھی یہ ٹاپک نکلے ہم کو اس کو کسی طرح سے موڑ دینا ہے کہ جب فحاشی کی باتیں ہو رہی ہوں تو ہم اس کو ڈسکس ہی نہ کریں، بالکل کان بند کر لیں یا وہاں سے اٹھ جائیں، یا ان لوگوں کو بھی منع کر دیں کہ یہ فحاشی کی باتیں نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بغض رکھتا ہے جو فحش گوئی یا فحاشی کی باتیں کرتے ہیں، یہ بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں۔ کثرت الزنا والخمر، کثرت زنا اور شراب، قیامت سے پہلے شراب اور زنا عام ہو جائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل ویکثر الزنا ویکثر شرب الخمر ویقل الرجال ویکثر النساء حتی یکون لخمسین امرأۃ القیم الواحد، رواہ البخاری۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہیں، یا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت چھا جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50-50 عورتوں کے لیے ایک مرد نگران ہوگا۔ اور یہ تو واقعی میں ابھی ہماری 2 دن پہلے کچھ میٹنگ تھی، یہی پروگرام تھا کچھ، تو اس میں یہی ہم ڈسکس کرے تھے، یہی والی حدیث کو ڈسکس کیا کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں 50-50 عورتوں کے لیے ایک مرد نگران ہوگا اور لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یہی ہو رہا ہے آج، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو کیا نشانیاں بتائیں گے کہ علم اٹھ جائے گا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی طرف رغبت پیدا کرنی چاہیے۔ جہالت چھا جائے گی، جہالت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ زنا عام ہوگا، اور یہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کو پہلے سوچنا بھی بہت ہی مایوب سمجھا جاتا تھا، آج وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آج ہماری نوجوان نسل اگر جو شادی سے پہلے ان تمام برائیوں سے بچ گئی، وہ متقی اور پرہیزگار ہے، سمجھ، سب سے بڑے متقی وہ نوجوان ہوں گے ہمارے جو شادی سے پہلے ان تمام برائیوں سے اگر بچ جاتے ہیں آج کے دور میں۔ واقعی میں شراب نوشی عام ہوگی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50-50 عورتوں کے لیے ایک مرد نگران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے قیامت کے فتنوں سے، اور یہ جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا۔ اور جہالت کیسے عام ہوگی؟ کہ جو اچھے اسکالرز ہوں گے لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے، یا ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، یا ان کے علم پر شک کریں گے۔ یعنی آج اچھا کام کرنا تو دور کی بات، یعنی بڑے بڑے اسکالرز کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ جو ہے کوئی اچھی بات بتانے کے بجائے دوسرے اسکالرز کی برائیاں زیادہ کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ یعنی اب کیا کہیں، جو الفاظ زبان پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ڈر بھی لگتا ہے بعض اوقات اس سے کہ جو کام جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں اپنی جگہ۔ ہم کیوں دوسروں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ ہم کیوں دوسروں کو زبردستی بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ سب فتنوں میں سے ہے، اور یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی برائی نظر آئے اور وہ اگر اچھا کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، تو تم اس برائی پر پردہ ڈال دو، کیونکہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ اس سے اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم تو جان بوجھ کر انہیں آج ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہی سامنے لایا جائے، ان کی برائیاں نہیں بھی ہے تو اس کو زبردستی جھوٹ سچ ملا کر منظر عام پر لایا جائے تاکہ لوگ ان کی بات نہ سنیں۔ اور انہیں علماء میں فرقہ واریت اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ میڈیا پر، فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، یا کچھ بھی ہو، جتنی بھی جو اس کی چیزیں ہیں، اس پر ایک دوسرے پر تکفیر کا فتویٰ کہ فلاں کافر ہے، فلاں ہماری جماعت سے نکل گیا، فلاں ہمارے مسلک سے ہٹ گیا، لہٰذا اب اس کی بات نہ سنو۔ یعنی ایک ایک گھنٹے کا لیکچر کچھ لوگوں نے بس اس لیے دیا ہے کہ وہ فلاں اسکالر کے لیکچر نہ سنو۔ استغفر اللہ، اگر وہ ایک گھنٹے میں کوئی اچھی بات بتا دیتے تو لوگوں کے لیے، امت کے لیے فائدہ ہو جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جہل بڑھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ اگر کسی کے پاس علم ہوتا نا تو وہ ایسا نہ کرتا۔ علم والے ایسے نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ سے واقعی میں ڈرنے والے ہیں نا۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے تو وہی ہیں جو علماء ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ کبھی بھی کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور اصل خیر خواہی تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی برائی دکھائی دے تو آپ اسے اکیلے میں کہیے۔ آپ اصل خیر خواہ اس وقت نہیں، مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور وہ تنہائی میں اس کی برائی بتاتا ہے تاکہ کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ تو پھر یہ کیسا علم ہے یہ آج کے لوگوں کا کہ کھلے عام سب لوگوں کو تو بتا رہے ہیں برائی، اور جس کے برائی بتا رہے ہیں اسی کو نہیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ تو برائی نہیں ہے بلکہ یہ الٹا، اب کیا کہیں کہ اس کو، چاہے کچھ بھی کہنے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہونے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا، رواہ مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم دین کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا، شراب پیا جانا اور کھلم کھلا زنا ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ قیامت سے پہلے شراب، زنا، ریشم اور موسیقی کو شرعی دلائل کے ساتھ حلال اور جائز قرار دے دیا جائے گا۔ عن ابی عامر الاشعری رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیکونن من امتی اقوام یستخلون الحر والحریر والخمر والمعازف۔ ابو عامر الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ زنا یعنی ایک جو حلالہ کی صورت ہے۔ ایکچولی حلالہ کیا ہے؟ زنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حلالہ کرنے والوں کو رجم کی سزا دی جاتی تھی، اب آپ سوچیں، اور آج ہمارے دور میں حلالہ کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور حلالہ کچھ ہے ہی نہیں ایکچولی، جو یعنی ایک تھوڑی دیر کے لیے کسی سے شادی کی جاتی ہے، اگر ایک شوہر نے طلاق دے دی اور دوسرے آدمی سے کہا جائے کہ تم اسے شادی کرو دو تین دن کے لیے، ایک رات گزارو، پھر واپس وہ طلاق دیتا ہے، پھر پہلا شوہر نکاح کر لیتا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایکچولی یہ کوئی نکاح یا شادی تو ہوئی نہیں، یہ تو زنا ہے ایکچولی۔ تو زنا کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ ریشم کو مرد پہننے لگیں گے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ریشم میری امت کے مردوں کے لیے جائز نہیں لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے۔ تو آج شادیوں میں جو دلہا کی شیروانی ہوتی ہے، یہ جو لباس پہنتا ہے لڑکا جس کی شادی ہو رہی ہے، وہ ریشم ہی ہے ایکچولی دیکھا جائے تو ریشم کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ شراب اور موسیقی کو بھی حلال سمجھ لیں گے، اور موسیقی کے لیے تو شرعاً جائز قرار دینے والے علماء کرام بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہاں پر آپ وضاحت میں خود دیکھ لیں، یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے کتاب لکھی ہے، کہ موسیقی کو شرعاً جائز قرار دینے والے علماء کرام تو اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا شمار کرنا بھی ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو کتاب حلال و حرام از عطاء اللہ پالوی۔ زنا کو بھی بعض علماء کرام نے حلالہ کی شکل میں جائز قرار دے رکھا ہے اور اس کے لیے شرعی دلائل بھی دیے جاتے ہیں۔ الکوہل کو بطور دوا استعمال کرنے کی اجازت دینے والوں کی بھی کمی نہیں۔ یہ سب قیامت کے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر شراب پیئیں گے۔ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیشربن ناس من امت الخمر یسمونہ بغیر اسمہا یوزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات یخسف اللہ بہم الارض ویجعل منہم القردۃ والخنازیر رواہ ابن ماجہ حدیث صحیح۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ استغفر اللہ۔ ہم تشریح تو پڑھ چکے ہیں اس حدیث کی، لیکن آپ خود دیکھیں کہ کیوں یہ بات بار بار فرمائی گئی اور کیوں کہا گیا کہ شراب کا کچھ اور نام رکھ دیں گے۔ پھر ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے یا ان کے سروں پر ایسے میوزیکل انسٹرومینٹس ہوں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ آج نوجوان آپ کو کس صورت میں نظر آتے ہیں، ان کے سروں پر ہیڈ فون لگے ہیں یا پھر ایئر فون ہے ان کے کانوں میں، جیب میں موبائل یا ہاتھ میں موبائل ہے، اور گانے والیاں گائیں گی تو اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری نوجوان نسل کو اس سب سے محفوظ رکھے۔ قیامت سے قبل خون ریزی اور قتل عام ہو جائے گا۔ قصت الحرج۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعۃ ایاما یرفع فیہا العلم وینزل فیہا الجہل ویکثر فیہا الحرج والحرج القتل رواہ مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی یعنی عام ہوگی، اور حرج عام ہوگا، حرج کا مطلب ہے قتل۔ اور یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایسے دن اور رات آ گئے ہیں کہ علم اٹھا لیا گیا، یعنی دین کا علم اٹھا لیا گیا، لوگ اسے پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے، دین کا علم حاصل کرنا آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کی علامت ہو گیا ہے، اور قتل بڑھ گیا ہے، جہالت عام ہو گئی ہے۔ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الاسواق ويتقارب الزمان ويكثر الحرج قيل وما الحرج قال القتل۔ یہ حدیث بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا حرج کیا ہے؟ آپ نے شاد میں قتل کرنا۔ یہ حدیث بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی تشریح ہو چکی ہے، اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہے نا، یعنی ویکینڈ پر ویکینڈ آ رہے ہیں، اتنی جلدی جلدی وقت گزر رہا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا کہ اچھا ابھی تو ہم گئے تھے کلاس میں، پھر آٹھ دن بھی ہو گیا اور پھر دوبارہ کلاس کا وقت آ گیا، ابھی تو ویکینڈ گزرا تھا پھر ویکینڈ آ گیا، مہینہ پر مہینے اور سال پر سال تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ وقت گھٹ گیا ہے یا پھر وقت میں برکت نہیں رہی. آج 24 گھنٹے ہیں ہمارے پاس, لیکن ان 24 گھنٹوں میں ہم وہ تمام کام نہیں کر پاتے جو ہم سوچتے ہیں یا ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. اور تجارتی مراکز تو ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے جگہ جگہ آپ دیکھیں شاپنگ مال, جگہ جگہ شاپنگ مال. آج لوگ گھروں میں کم ہیں, شاپنگ مال میں زیادہ ہوتے ہیں. بازاروں میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور جو علمی مراکز ہیں وہاں پر لوگ گھٹ رہے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھا کچھ سیکھنے کے لیے آؤ, کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے, کیا کرے, فلاں مصروفیت فلاں مصروفیت فلاں مصروفیت. شاپنگ کو دیکھیں تو وہاں پر تو اتنا ازدحام ہے لوگوں کا کہ پیر دھرنے کو جگہ نہیں ہے. تو شاپنگ مال میں تو لوگ کثرت سے جاتے ہیں, اس میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن علم حاصل کرنے کے لیے یا کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے یا کچھ محنت کرنے کے لیے لوگ آنا نہیں چاہتے. قیامت سے پہلے خونریزی اس قدر ہوگی کہ قتل کرنے والے کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا, اور قتل ہونے والے کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى ياتي الى الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار رواه مسلم. ابو هريره رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, دنیا ختم نہ ہوگی تاکہ ایک دن آئے گا کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا اس نے کیوں قتل کیا, اور مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کثرت خونریزی کی وجہ سے, اور یوں قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے. اور قاتل اور مقتول کیوں آگ میں جائیں گے؟ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے اس صورت میں. اور آپ دیکھیں کہ آج قتل کیسے ہو رہا ہے. سیریا کی حالت آج ہمارے سامنے, اتنے گروپس وہاں پر ہو گئے ہیں کہ کسی کو کچھ خبر نہیں کہ کون سا گروپ سچا ہے اور کون سا گروپ جھوٹا ہے. اتنی یعنی ہاں اپنی بھی اپنوں کو مار رہے ہیں اور غیر بھی مار رہے ہیں, کچھ خبر نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں نیوز اٹھا کر, نیوز پڑھنے کو اور دیکھنے کو دل نہیں چاہتا ہے. جہاں آپ نیوز پڑھتے ہیں بس قتل و غارت گری, قتل, خون ریزی, یہ نقصان وہ نقصان. بس ایک کہنا چاہیے نا کہ ذہنی انتشار کی علامت ہو گیا ہے, یا ذہنی انتشار ہوتا ہے جب اگر ہم خبریں پڑھیں. کہیں سکون نہیں ہے, ہر جگہ قتل و غارت گری عام ہے. کہیں اپنے ہی اپنوں کو مار رہے ہیں, کہیں غیر یا دشمن مار رہے ہیں. ہم کس سے شکایت کریں؟ صبح کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھ لے گا. شام کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا اور صبح کے وقت حلال سمجھ لے گا. الحسن قال كان يقول في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا قال يصبح الرجل محرما لدم اخيه وارده وماله ويمسي مستحلا له ويمسي محرما لدم اخيه وارده وماله ويصبح مستحلا له رواه الترمذي حديث صحيح. آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا, اور ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا. اس حدیث کی وضاحت میں حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت اپنے بھائی کے خون, عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھ لے گا. ایک آدمی شام کے وقت اپنے بھائی کے خون, عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا, لیکن صبح کے وقت اسے حلال سمجھ لے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے. یعنی صبح تو وہ کہے گا کہ اچھا نہیں نہیں یہ تو گناہ کا کام ہے, میں کیسے اپنے بھائی کی جان اور مال پر قبضہ کروں یا اس کو اپنے لیے حلال سمجھ لوں, لیکن شام میں اتنا اس کا نفس اسے بہکائے گا یا شیطان بہکائے گا کہ پھر اسی جس کو صبح وہ گناہ سمجھ رہا تھا شام میں اسے بے دھڑک کر لے گا. تو انہوں نے اس حدیث کا ایکسپلینیشن دیا ہے یہاں پر حسن بصری رحم اللہ نے کہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا ایک آدمی, اور شام کو کوئی ایک مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہو رہا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ نہیں دھوکہ دینا تو ضروری ہے, اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے ہی رشتے داروں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو بزنس ہے, اس میں تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. انسان اپنے ہی عزیز و اقارب, اپنے ہی بھتیجے بھانجے اور اپنے ہی اڑوس پڑوس کے لوگوں کو قتل کرے گا. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعۃ لحرجن قال قلت یا رسول اللہ ما الحرج قال القتل فقال بعض المسلمين يا رسول الله إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن أمه وزا قرابته رواه ابن ماجہ حدیث صحیح. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج ہوگا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قتل. بعض صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قتل تو اب بھی ہوتا ہے, ہم ایک ایک سال میں کتنے کتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا حرج سے مراد مشرکوں کا قتل نہیں, بلکہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے, حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی, اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے دیگر اعز و اقارب کو قتل کرے گا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے ترمذی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق ایک مومن کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. استغفر اللہ. یعنی کسی کا قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور قتل کا جو بدلہ ہے وہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. اور آج قتل و غارت گری کتنی عام ہے آپ دیکھیں. بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے, ہم کو اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کرنے والا بنائے, اور ہم علم حاصل کرنے والے بنے, علم حاصل کرنے میں لگے رہیں اور ان فتنوں سے بچے رہیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.